الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات عزیزان محترم، سورہ مبارکہ دہر کی تیسری آیت میں پروردگار عالم انسان کی ایک طبیعی اور اس دنیاوی حقیقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمام تر کائنات کو، چاہے اس کائنات کے سیارے ہوں، اس کائنات کے چاند اور سورج ہوں، یا حد تو یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، یہ سب کچھ پروردگار عالم نے جو بنایا ہے، یہ تمام تر نظام ہستی، یہ تمام تر کہکشائیں، یہ تمام تر عالم وجود پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اور صرف انسان کو یہ قوت اختیار، یہ قوت انتخاب دی ہے کہ انسان پر منحصر کیا ہے کہ وہ چاہے تو ہمارا نیک بندہ بن جائے اور چاہے تو وہ ہماری ہدایت کو جھٹلا دے، جیسے فرعون اور نمرودوں نے جھٹلایا۔ اکثریت انسان کی جو ہے، بنی نوع انسان کی اکثریت کو اگر دیکھا جائے تو وہ راہ راست پر نہیں رہی ہے، بلکہ خود قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں رکھتی، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ شعور نہیں رکھتی، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ سمجھ نہیں رکھتی۔ یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بنائے میں نے بہت زیادہ ہے لیکن کام کے اس میں ہیں۔ گرمی جتنی آپ کو ہو رہی ہے اتنی مجھے بھی ہو رہی ہے، آپ صرف سن رہے ہیں، میں گرمی بھی سہ رہا ہوں اور بول بھی رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جتنی بھی پروردگار عالم نے یہ عالم بنایا ہے، یہ انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ پہلی مجلس میں میں نے آیت آپ کے سامنے کوٹ کی تھی، یہ جو آپ کلمہ استرجاع کہتے ہیں، یہ جو انسان کا اوریجن اور ڈیسٹینی بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی مسافرت پہ جاتے ہیں، ٹرین کا ٹکٹ کٹوائیں، بس کا ٹکٹ کٹوائیں، جہاز کا ٹکٹ کٹوائیں، تو اس میں آپ کا ایک اوریجن لکھا ہوتا ہے کہ یہ سواری یہاں سے چلے گی اور اس کا یہ ڈیسٹینیشن ہے، اس نے وہاں پر جانا ہے۔ کسی نے شکارپور جانا ہو، سکھر جانا ہو، بس کٹوائیں، بس کی ٹکٹ کٹوائیں گے، اس پہ لکھا ہوگا کہاں سے سفر کر رہی ہے، کراچی سے۔ کہاں پر اس کا اختتام ہوگا؟ सखर में, शिकारपुर में। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने इंसान की टिकट पर भी इंसान का ओरिजिन और डेस्टिनेशन लिख दिया है। और वो क्या है इंसान की टिकट, वो इंसान की बिलीत, वो इंसान की टिकट क्या है, का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए इंसान, तेरा सफर शुरू भी खुदा की जानिब से हुआ था और तेरी डेस्टिनेशन भी खुदा ही की जानिब है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने इंसान के ओरिजिन और डेस्टिनेशन को इस आये मजीदा में बयान कर दिया है। अब ये एक सवाल यहाँ पर एक बाज़ लोग पूछते भी हैं और जहनों में भी सवाल बजा है कि भाई ये हमें बताइए कि परवरदिगार आलम ने ये आलम क्यों बनाया। बहुत सारे लोग जब मुश्किलात देखते हैं, परेशानियाँ देखते हैं, फ़क्र देखते हैं, गुर्बत देखते हैं, बीमारियाँ देखते हैं, हवादिस देखते हैं, जलजले तूफ़ान देखते हैं, तो अक्सर ये सवाल हर इंसान के जहन में आता है और पूछा जाता है कि किबला परवरदिगार आलम को क्या ज़रूरत थी कि वो ये आलम बनाए, परवरदिगार आलम को क्या ज़रूरत थी कि इस दुनिया को बनाए। असल में ये सवाल ही गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, इसलिए क्योंकि परवरदिगार आलम का एक मशहूर नाम है। वैसे तो परवरदिगार आलम के असमाए हुस्ना 99 कहे जाते हैं, लेकिन आप जौशन कबीर, जौशन किसे कहा जाता है? जौशन कहा जाता है सिपर को, ढाल को, अरबी जुबान में जौशन कहा जाता है। परवरदिगार आलम ने रसूल के लिए हदीस कुदसी के तौर पे, इल्हाम के तौर पे, वही के तौर पे जिस दुआ की तालीम फरमाई कि ए रसूल, ये कोई मामूली जौशन नहीं है, ये कोई लोहे की ढाल नहीं है, बल्कि ये जौशन कबीर यानी परवरदिगार आलम के नामों की ढाल है। उसे क्या कहा जाता है? दुआए जौशन कबीर। ये परवरदिगार आलम ने जिब्राइल के जरिए से रसूल को तालीम की थी, मामूली दुआ नहीं है। उसमें कितने अस्मा परवरदिगार के बयान किए गए हैं? 1000 अस्माए हुस्ना की जो तादाद आमतौर पर बयान की जाती है वो 99। दुआए जौशन कबीर आप जानते हैं माह मुबारक रमज़ान में शबाए कदर में पढ़ी जाती है कि 100 हिस्से हैं, हर हिस्से में 10 नाम आते हैं, तो 10 को आप 100 से ज़र्ब देंगे तो माँ हसल 1000 बनेगा, जिसके हर हिस्से के बाद आप कहते हैं सुबहानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस खल्लिसना मिनन नार या रब। तो दुआए जौशन कबीर में परवरदिगार आलम के 1000 नामों को डिस्कस किया जाता है, लेकिन इन सारे नामों में एक नाम परवरदिगार का जो आप के जहन में महफूज है वो ये है कि परवरदिगार का एक नाम फयाज होना है। क्या होता है फयाज? फयाज वो नहीं होता कि जो सामने वाले की जरूरत के मुताबिक अता करता है। फयाज कहते उसे हैं कि जो सामने वाले की जरूरत के मुताबिक नहीं बल्कि अपने खजाने के मुताबिक अता करता है। ऐसी जात को क्या कहा जाता है अरबी जुबान में? फयाज होना, बख्शिश करने वाला होना, फैज नाजिल करने वाला होना। अब चूंकि देखिए बहुत बारीक मरहले से मैं गुजर रहा हूं, सवाल क्या है कि परवरदिगार आलम ने यह आलम क्यों बनाया? जवाब क्या है कि चूंकि वो फयाज है, चूंकि वो बख्शिश करने वाला है, तो उसके फैज का, उसके करम का, उसके बख्शिश का तकाजा ये है कि हर वो शय, तवज्जो कीजिएगा, हर पे तवज्जो चाहूंगा कि हर वो शय जो आलम इम्कान में लिबास वजूद पहन सकती हो, उसकी बख्शिश का, उसके फैज का तकाजा यह है कि परवरदिगार आलम उसे वजूद का हिफाजत फरमाए। हर वो शय जो आलम वजूद में आ सकती हो। अच्छा आप कहेंगे कि किबला क्या 2 + 2 = 5 हो जाए, क्या ये चीज आलम वजूद में आ सकती है? मेरा सवाल है क्या 2 + 2 = 5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। चूंकि 2 + 2 = 5 नहीं हो सकते, इसलिए ये फार्मूला कभी भी आलम वजूद में नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परवरदिगार आलम की कुदरत सल्ब हो गई है, नहीं, परवरदिगार आलम की कुदरत तो लामुतनाही है, परवरदिगार आलम की कुदरत तो मुतलक है, परवरदिगार आलम की कुदरत तो बेपायान और बेइंतहा है, लेकिन इस शय में इस बात की ज़र्फियत नहीं है कि वो परवरदिगार आलम की कुदरत से वजूद को हासिल कर सके। इसीलिए मैं एक सवाल, एक शुबा आपके जहनों के सुपुर्द कर दूं, वो ये कि क्या परवरदिगार आलम, जवाब नहीं दूंगा, जवाब आपके जहनों की तहकीक और आपके गौर व फिक्र पर मौकूल कर दिया, کہ کیا پروردگار عالم کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکتا ہو؟ پروردگار عالم کوئی ایسا پتھر بنائے کہ جسے خود نہ اٹھا سکتا ہو؟ اچھا آپ کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر اس کی قدرت پر اعتراض ہو جائے گا، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں بنا سکتا ہے پھر دوبارہ اس کی قدرت پر اعتراض ہو جائے گا کہ بنا تو لیا لیکن اٹھا نہیں سکتا. تو آپ اس سوال کا دونوں طرف سے جواب دیجئے، جو بھی جواب دیجئے، بہرحال قدرت خدا کو آپ نے محفوظ رکھ کر جواب دینا ہوگا. تو اس لیے یہ سوال کرنا کہ پروردگار عالم نے یہ عالم کیوں خلق کیا، یہ سوال ہی غلط ہے. اس لیے کیونکہ یہ اس کی فیاضیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ عالم، ہر وہ شے، ہر وہ ہستی جو اس عالم وجود کا حصہ بن سکتی ہو، اس کی فیاضیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شے عالم ہستی میں وجود رکھے، وہ لباس وجود کو پہنے. اور اسی وجہ سے جب پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، کہ صحابی نے امام سے کہا، ایک آیت کی تفسیر کے ذیل میں ایک سوال کیا، تو امام نے جواب دیا کہ اے جابر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پروردگار عالم نے صرف اس عالم کو خلق کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، آپ سبھی نے نیشنل جیوگرافک کی ایک دستاویزاتی فلم تھی، اس میں یہ جو اجرام شمسی ہیں، یہ جو سیارے ہیں، پلینٹس ہیں، ان کے حجم کو، ان کے والیوم کو، ان کا جو سائز ہے اسے بیان کیا تھا، ڈسپلے کیا تھا اس ویڈیو میں. تو سب سے پہلے آپ کے نظام شمسی میں سب سے پہلے سورج کے بعد جو سیارہ آتا ہے وہ مریخ ہے، مشتری ہے، مرکیوری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا وینس، زائرن وینس ہوگا، اور پھر اس کے بعد ارتھ آتا ہے، یہاں تک کہ سلسلہ چلتا ہے یورینس تک. تو یہ نو اجرام شمسی کو ترتیب سے رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد سورج کے حجم کو بیان کیا گیا تھا. تو سورج کے حجم سے، سورج کے سائز سے جب ہمارے اس ارتھ کے، کرے ارضی کے سائز کو دیکھا جائے نا، تو وہ سورج کے مقابلے میں نقطے سے زیادہ حجم نہیں رکھتی. ہماری یہ زمین کتنی وسیع ہے، کتنی عریض ہے، کتنی اس کی وسعت لامحدود ہیں، کتنے ایسے نکات ہیں زمین پہ جو آج تک کشف نہ کیے جا سکے، جو آج تک ڈسکور نہیں ہو سکے، لیکن یہ پورا ارتھ سن کے مقابلے میں کیا سائز رکھتا ہے؟ ایک نقطے سے زیادہ سائز نہیں رکھتا. اب میرے اور آپ سے یہ سوال ہے کہ جس مکان میں اور جس سیارے میں ہم رہتے ہیں، جب وہ خدا کی ایک ادنا مخلوق سورج کے مقابلے میں ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، تو ہم اور آپ جو بڑی رونت اور فرعونیت کے ساتھ اس زمین پر چلتے ہیں، ہماری کیا بضاعت ہے، ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اچھا پھر اس نیشنل جیوگرافک کی دستاویزاتی فلم میں سورج کو رکھا گیا، پھر کہکشاں کو بتایا گیا کہ کہکشاں کا کتنا بڑا حجم ہے جس میں اور آپ رہتے ہیں، جسے ملکی وے کہا جاتا ہے. اس پوری کہکشاں میں سورج کا حجم ایک نقطے سے زیادہ نہیں تھا. پھر کہکشاؤں کے مقابلے میں بہت سی اور کہکشاؤں کو رکھا گیا، اور ان تمام تر کہکشاؤں کے مجموعات کے ذریعے سے یہ عالم بنا ہے جس میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں. کتنا وسیع ہے یہ عالم جس میں اور آپ رہ رہے ہیں. اچھا میں نے کسی جو سائنس کو جانتے تھے، فزکس کو جانتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ سائنسدان یہاں تک پہنچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قبلہ یہاں تک تو بہت دور کی بات ہے، جس کہکشاں میں اور آپ رہتے ہیں نا، اس کے سورج تک اب تک سائنسدان نہیں پہنچے ہیں. کتنا عاجز ہے انسان، کتنا مجبور ہے انسان اس سائنسی ترقی کے باوجود. تو اب امام اس جابر اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ جابر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پروردگار عالم نے صرف اس عالم کو خلق کیا ہے جس میں تم زندگی گزار رہے ہو؟ تمہاری یہ بھول ہے. اس لیے کیونکہ پروردگار عالم اس فیاض ذات کا نام ہے کہ جس نے تمہارے جیسے ہزار نہیں بلکہ ہزار ہزار عالم کو خلق کیا ہے، اور تمہاری طرح ہزار ہزار آدموں کو خلق کیا ہے، اور تمہاری طرح ہزار ہزار نسلہائے آدم کو خلق کیا ہے، اور تم اس میں سے آنے والی نسلوں میں صرف ایک حصہ ہو. کتنی وسیع ہے یہ دنیا، کتنا وسیع ہے یہ عالم. اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ اس دنیا سے پہلے کیا تھا، اس دنیا سے پہلے ایک اور دنیا تھی، اس دنیا سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے ایک اور دنیا تھی. اچھا جب یہ دنیا
ایک دھماکے کے نتیجے میں جب ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور دنیا بن جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ وہ تباہ ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اور دنیا بن جائے گی. دنیاؤں کے سلسلے چلتے رہتے ہیں اور دنیاؤں کے سلسلے چلتے رہیں گے. پس جس طریقے سے پروردگار عالم نے ان دنیاؤں کے سلسلوں کو جاری رکھا ہے, اسی طریقے سے ہدایت کے سلسلوں کو بھی جاری رکھا ہے. پروردگار عالم نے ہدایت کے سلسلوں کو بھی جاری رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ذات کیا ہے؟ فیاض ذات ہے. اب اس عالم میں جب میری اور آپ کی نقطے جتنی مثال اور حیثیت بھی نہیں ہے, تو اب انسان کے لیے راہ نجات کیا ہے؟ راہ نجات, آئیے دوبارہ قرآن کی دہلیز پر. سورہ مبارک عصر قرآن مجید کے مختصر ترین سوروں میں سے ایک سورہ ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر, زمانے کی قسم. اب بعض مفسرین کو آپ جا کر دیکھیے, انہوں نے یہاں پر اس کی ذیل میں کہا ہے کہ چونکہ زمانہ کوئی قابل اہمیت شے نہیں ہے کہ جس کی پروردگار قسم کھائے, تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ اس زمانے سے مراد کوئی خاص زمانہ ہے. کسی مفسر نے کہا کہ اس زمانے سے مراد عصر نبوت ہے, کسی نے کہا اس زمانے سے مراد عصر ہدایت ہے, کسی نے کہا کہ اس زمانے سے مراد عصر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. اس زمانے سے مراد عصر امام زمانہ مراد ہے. اب کیا ہے عصر امام زمانہ؟ صرف ایک روایت آپ کے سپورٹ کروں اور مطلب کو آگے لے چلوں. کیا ہے عصر امام زمانہ؟ عالم یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد, جب ظہور کریں گے, جب ہمارے قائم ہماری آخری حجت کا ظہور ہوگا, تو عالم یہ ہے کہ عراق سے شام تک, ابھی آپ جائیے نقشے میں دیکھیے, یہ عراق سے شام صحرائی علاقہ ہے. اگر کوئی زمینی زیارتوں پر گیا ہو تو وہ میری بات کی تصدیق کرے گا کہ سارا صحرائی علاقہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہماری آخری حجت کا ظہور ہو جائے گا, تو اس کے نتیجے میں عراق سے شام تک تم چلتے رہو گے مٹی پر نہیں بلکہ سبزہ زار پر چلو گے. آسمان اپنی تمام تر بارشیں انسانوں کے لیے نازل کر دے گا, زمین اپنے تمام تر خزانے انسانوں کے لیے ظاہر کر دے گی. کیا ہے عصر امام زمانہ؟ ہمارے ایک آشنا مولانا ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ ایک مقام پر تبلیغ کرنے کے لیے گئے, اس جگہ کا بھی نام نہیں لوں گا. جب وہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے گئے, تو عام طور پہ آپ نے دعاؤں میں سنا ہوگا کہ جب علماء مجلس کے بعد, مصائب کے بعد جب دعا کرواتے ہیں, تو آخری دعا اور اہم ترین دعا کیا ہوتی ہے؟ کہ پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. یہی دعا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے جب انہوں نے یہ دعا کرائی اس علاقے میں, تو وہاں کے مومنین مجلس میں تھے, شیعہ حضرات تھے, صاحبان ایمان تھے, لیکن آپ دیکھیے کہ امام زمانہ کی نسبت کانسیپٹ ان کا کلیئر نہیں تھا. امام زمانہ کے ظہور کی وجہ اور کانسیپٹ اور تصور ان کے لیے واضح نہیں تھا. ایک مرتبہ وہ مومنین ہمارے ان مولانا کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ قبلہ, آپ جب پاکستان میں مجالس کیا پڑھا کریے یا جب آپ ہندوستان میں مجالس پڑھا کریے, تب آپ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرایا کیجیے, لیکن جب آپ ہمارے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مریضوں کے لیے دعا کیجیے, ناداروں کے لیے دعا کیجیے, پریشان حالوں کے لیے دعا کیجیے, جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے, جن کے پاس چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہو جائے, چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہو جائے, لیکن امام کے ظہور کے لیے دعا نہ کرائیے. اب کتنی عجیب بات ہے, جتنا آپ پریشان ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ مولانا پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا تقاضا صاحبان ایمان کی جانب سے ہو رہا ہے. تو ان مولانا نے جرت کر کے پوچھا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا نہ کراؤں؟ تو وہ مومنین کہتے, دیکھیے توجہ کیجیے, ظہور کا تصور ان مومنین کے ذہن میں واضح نہیں ہے. وہ مومنین ان مولانا سے کہتے ہیں کہ آپ ظہور کی دعا اس لیے مت کرایا کیجیے, کیونکہ جب ظہور ہوگا تو کس لیے ہوگا؟ اس لیے ہوگا کیونکہ میری سامنے والی سڑک بنی ہوئی نہیں ہے, وہ بن جائے, وہ تو ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے. ظہور اس لیے ہوگا تاکہ گٹر بہہ رہی ہے, گٹر کا ڈھکن لگ جائے, تو وہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہترین سڑکیں ہیں. ظہور ہوگا اس لیے ہوگا تاکہ لوگوں کے لیے پبلک پارکس بن جائیں, تو ظہور تو ہمارے یہاں تو پبلک پارکس پہلے سے بنے ہوئے ہیں. تو آپ ظہور سے جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس پہلے سے ہی ہے, تو ہمیں امام زمانہ کے ظہور کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ظہور کی نسبت تصور جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے. کیوں واضح نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ ظہور کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں کہ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے والی سڑک بن جائے, ہماری گٹر کا ڈھکن لگ جائے, ہماری بلڈنگ گر رہی ہے, دیوار گر رہی ہے, وہ مضبوط ہو جائے. جبکہ ظہور یہ سارے مسائل بھی حل کرے گا اور ساتھ ساتھ انسانوں کا خدا سے رابطے کو بحال کرے گا. ظہور کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ انسانوں کا خدا سے, خدا کے اولیاء سے, خدا کے ولی سے جو فاصلہ ایجاد ہو گیا ہے اس فاصلے کو سمیٹ دیا جائے. اس فاصلے کے دور ہو جانے کا نام ظہور امام زمانہ ہے. کیا ہے ظہور؟ ظہور کا مقصد یہ ہے. اب جب امام کہتے ہیں کہ جب ہمارے قائم ظہور کریں گے تو امن و امان کا عالم یہ ہوگا کہ ایک خاتون اگر اپنے تمام تر سونا و چاندی کو اپنے سر پر لے کر جائے گی, بہت عجیب تعبیر ہے, ابھی آپ نے بینک کے لاکر سے اپنی بیگم کی چوڑیاں لے کے گھر جانی ہو تو کتنی حفاظت کے ساتھ جاتے ہیں, کتنا چھپا کر جاتے ہیں, کتنا اسے تھیلیوں میں چھپا کر جاتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. آپ کو کتنا خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ چوڑیاں, وہ سونا, وہ لاکٹ, وہ چاندی, سونا کوئی چور آ کے چوری نہ کر لے. لیکن امام کے ظہور کے وقت عالم کیا ہوگا کہ خاتون تمام تر سونا و چاندی کو اپنے سر پر لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہی ہوگی, نہ اسے کسی ناموس کے حوالے سے خطرہ ہوگا, نہ اپنے مال کے حوالے سے خطرہ ہوگا. کیا ہے عصر امام زمانہ؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس عصر سے مراد والعصر, عصر سے مراد عصر امام زمانہ ہے. اب آگے چلیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں اور گمراہی میں ہے. تو پروردگار اگر سب کے سب گمراہی میں ہے تو کیا کوئی نجات کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہدایت کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ فوراً خود کہہ دیا. کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, کہ صرف وہ صاحب لوگ, وہ انسان کامیاب ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کو انجام دیں. معاشرے میں ہمیں کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو ایمان کے بلبوتے پر عمل صالح سے گریز کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو عمل صالح کی بنیاد پر ایمان سے پرہیز کرتے ہیں. کچھ ایسے نظر آئیں گے آپ کو کہ بھائی میں جو ہے وہ خدا پر ایمان رکھتا ہوں, میں رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں, میں 14 معصومین کی امامت کا اقرار کرتا ہوں, اب نماز, روزے, حج و زکات کی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت کے مخالف لوگ ہیں, کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے. اور کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے آپ کو معاشرے میں کہ جو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, پورے سال روزہ رکھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ایمان وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, بس خدا پر ایک اجمالی ایمان رکھ لیا, نہ رسول کو معصوم ماننا ضروری ہے, نہ مولا متقیان کو خلیفہ بلا فصل ماننا ضروری ہے, جیسے بھی نمازیں پڑھتے چلے جاؤ. یہ بھی آیت کے مخالف گروہ ہے, کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان بھی چاہیے اور عمل صالح بھی چاہیے. اب یہاں پر میں ایک نقطہ کہوں گا کہ عمل صالح قبول ہی مومن کا ہوتا ہے. عمل صالح قبول ہی اس کا ہوتا ہے کہ جو امیر المومنین پر ایمان رکھتا ہے. لہذا ان اولیاء خدا پر ایمان رکھنا عمل صالح کی قبولیت کی شرط ہے. قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان اولیاء خدا پر ایمان رکھے. لہذا آپ ملاحظہ فرمائیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے, جب وہ, اب لوگ اسے کچھ اور کہتے ہیں لیکن میں اسے فقیر شام کہتا ہوں, فقیر شام, کہ جب پریشانیاں اور مشکلات سے جب کچھ مومنین امام وقت کے پاس آئے تو اور امام سے کہا کہ اے فرزند رسول, آپ کے پاس تو تمام عالم کا علم ہے, آپ کے پاس تو تمام مشکلات کا حل ہے, آپ مشکل کشا کے فرزند ہیں, آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں, تو آپ کچھ ایسا کیجئے کہ یہ ساری مشکلات برطرف ہو جائیں. اب جملہ سنیے گا امام نے کیا کہا ہے. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والو, جانتے ہو اگر میں پروردگار عالم سے دعا مانگوں نا تو پروردگار عراق کو شام بنا دے, شام کو عراق بنا دے. اگر میں پروردگار عالم سے دعا کروں تو پروردگار عالم میری دعا کو اپنی بارگاہ سے جھٹلائے گا نہیں. چاہے تو چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں, شام کو عراق بنا دوں. اب توجہ فرمائیے گا کہ روایت کیا کہہ رہی ہے. پھر امام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والو, اگر میں چاہوں تو پروردگار عالم سے دعا کروں اور پروردگار میری دعا کی قبولیت میں مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دے. کیا ہے عظمت امام کی, کیا عظمت ہے ان اولیاء کی. ایک مرتبہ ایک شامی نے اعتراض کرنا چاہا اور امام سے کہا کہ اے فرزند رسول, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. امام نے فوراً پلٹ کر کہا کہ اے خاتون, تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نامحرم مردوں کے درمیان آ گئی ہے؟ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نامحرم مردوں کے درمیان آ گئی ہے؟ تو لہٰذا امام پر ایمان رکھنا شرط ہے. کیونکہ دیکھیے, صرف ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں, وہ یہ کہ برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیع میں, ویسے تو آپ کے ذہن میں ہے کہ بہت سے فرق ہیں, کچھ فقہی فرق ہیں, احکام کے حوالے سے فرق ہیں. مثال کے طور پہ وہ نماز میں الحمد کے بعد آمین کہتے ہیں لیکن آپ نہیں کہتے. ایک فرق یہ ہے کہ وضو میں وہ نیچے سے اوپر کی جانب دھوتے ہیں اور آپ اوپر سے نیچے کی جانب دھوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے فقہی فرق ہیں, کچھ فرق اعتقادی فرق ہیں. اور وہ کیا فرق ہے؟ وہ اعتقادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت صاحبان منصب کے لیے فضائل کو تراشتے ہیں. میرے اس جملے کو ضائع مت ہونے دیجیے گا. مکتب اہل سنت صاحبان منصب کے لیے فضائل کو تراشتے ہیں, جبکہ مکتب اہل تشیع صاحبان فضیلت کے لیے منصب کو مستحق سمجھتا ہے. ہم فضیلت سے منصب کی طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ منصب سے فضائل کی طرف جانا چاہتے ہیں. کتنا فرق ہے دو دید میں. کچھ فرق کلامی فرق ہیں, کچھ فرق فقہی فرق ہیں, لیکن یہ والا فرق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل سنت منصب سے فضیلت کی طرف جاتے ہیں اور مکتب تشیع فضیلت سے منصب کی طرف جاتی ہے, یہ بہت بنیادی فرق ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ مولا متقیان ہی کو خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے؟ کیونکہ کیا علم کی بات کی جائے, آپ کو علی سر فہرست نظر آئیں گے. کیا شجاعت کی بات کی جائے, علی آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے. کیا سخاوت کی بات کی جائے, علی آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے. کیا رسول سے قرابت کی بات کی جائے, علی آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے. آپ کوئی ایک ایسی الہی صفت کا نام نہیں لے سکتے کہ جس میں آپ جو صفت آپ کو علی ابن ابی طالب کی ذات کے اندر نظر نہ آئے. لہذا علی اس جامع الفضائل شخصیت کا نام ہے. اب میں صرف ایک روایت پڑھوں, وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ 36 ہجری سے 40 ہجری تک کا زمانے میں میرے مولا کے پاس ظاہری خلافت اور حکومت رہی ہے. خوارج ایک طبقہ تھا اس زمانے کا. اب وہ خوارج کے کیا اعتقادات تھے اس وقت بیان کرنے کے یہاں پہ محل نہیں ہے. خوارج نے یہ حدیث سنی رکھی تھی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا, کہ اے لوگوں, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب یہ حدیث انہیں پریشان کر رہی تھی, ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم علی کا امتحان لیتے ہیں. کس کا امتحان لینے جا رہے ہیں؟ اس کا امتحان لینے جا رہے ہیں کہ جو عالم کو امتحان میں ڈالنا جانتا ہے. تو کہا کہ ہم علی کا امتحان لیتے ہیں. کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا ایک ہی سوال بار بار جا کے علی سے پوچھتے ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ ایک ہی سوال بار بار جا کے علی سے پوچھتے ہیں. کہا پوچھئے. مولا متقیان مسجد کوفہ ہے, ممبر مسجد کوفہ ہے اس میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر کہتا ہے کہ یا علی مجھے یہ بتائیے, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے مولا کے علم کا امتحان لینا چاہ رہے ہیں, میرے مولا کے علم کو آزمانا چاہ رہے ہیں. ایک شخص داخل ہوا, کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال؟ کیا کہا؟ علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا نے فوراً کہا کہ علم افضل ہے, اس لیے کیونکہ مال فرعونوں کی میراث ہے, علم نبیوں کی میراث کا نام ہے. مال فرعونوں کی میراث ہے اور علم نبیوں کی میراث ہے. دوسرا شخص مسجد میں داخل ہوا, کہا کہ یا علی میرے ذہن میں صبح سے ایک سوال مجھے پریشان کیے دے رہا ہے. کہا کیا سوال ہے تیرا؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ میرے مولا نے کہا علم افضل ہے, اس لیے کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے, مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے. علم تیری حفاظت کرتا ہے, مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے. تیسرا شخص مسجد میں داخل ہوا, کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ میرے مولا نے کہا علم افضل ہے, اس لیے کیونکہ مالدار کو لوگ بخیل سمجھتے ہیں اور عالم کو لوگ عظیم سمجھتے ہیں. کیا جواب دیا ہے میرے مولا نے. اب چوتھا شخص ایک عصا کے سہارے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا, جیسے ہی داخل ہوا عصا کو لاٹھی کو زمین پر رکھ دیا. انسان اگر بغض علی کے مرض کا شکار ہو جائے نا تو اسے یا علی مدد کہنا شرک نظر آتا ہے, پھر اتنا پست ہو جاتا ہے کہ لکڑی کا سہارا تو لیتا ہے لیکن یا علی کا سہارا نہیں لے پاتا ہے. انسان جب بغض میں آ جائے, جب اناد میں آ جائے. تو ایک مرتبہ وہ چوتھا شخص داخل ہوا اور کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ میرے مولا نے کہا علم افضل ہے. کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ مال جب تیرے پاس ہوتا ہے تو تجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں چور اسے چوری نہ کر لے. مال چوری ہو سکتا ہے لیکن علم چوری نہیں ہو پاتا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے علی سے اقتدار تو چھین لیا لیکن اقدار نہیں چھین پائے. اقدار کا علم بردار آپ کو علی بن ابی طالب نظر آئے گا. ایک اگلا شخص داخل ہوا, اس نے کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ اب آپ گنتے رہیے گا عدد کو. کہا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو کہا علم افضل ہے. کیوں مولا؟ کہا اس لیے کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے, مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے, اور علم کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا نشر کیا جائے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اگلا شخص داخل ہوا, کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ میرے مولا نے کہا علم افضل ہے, اس لیے کیونکہ عالم کا دل علم کی وجہ سے نورانی ہو جاتا ہے, جبکہ مالدار کا دل مال کی وجہ سے سنگ دل اور قسی القلب بن جاتا ہے. پھر اگلا شخص داخل ہوا, کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ میرے مولا نے کہا علم افضل ہے, اس لیے کیونکہ عالم متواضع اور خاضع ہوتا ہے جبکہ مال مالدار کو متکبر بنا دیتا ہے. پھر اگلا شخص داخل ہوا, کہا یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ میرے مولا نے کہا علم افضل ہے, اس لیے کیونکہ مال صرف قبر تک صاحب مال کے ساتھ چلتا ہے لیکن علم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی عالم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس دنیا میں بھی عالم کے ساتھ ہوتا ہے. اب جب میرے مولا نے ہر ایک کو الگ الگ جواب دیا اور ان خوارج کی جب سازش ناکام ہو گئی, مسجد میں ایک مرتبہ مرحبا مرحبا یا علی کی صدائے بلند ہونے لگی, تو میرے مولا نے اس لسان عصمت سے یہ جملہ کہا کہ خدا کی قسم اگر قیامت تک آنے والا ہر انسان مجھ علی ابن ابی طالب سے یہ پوچھتا رہتا کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے, میں ہر ایک انسان کو الگ الگ جواب دیتا. اب سمجھ آیا کہ جسے خدا بناتا ہے وہ اور ہوتا ہے, جسے آپ بناتے ہیں وہ کوئی اور ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد.
جسے آپ بنائیں وہ, اب یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ کو ڈھال بنا کے کسی اور کے لیے کہہ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جسے آپ بنائیں وہ آپ ہی جیسا ہوتا ہے اور جسے خدا بنائے وہ خدا جیسا ہوتا ہے. اسی لیے چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ نظر آئے,
جب آنکھیں دیکھو تو عین اللہ نظر آئے، جب کانوں کو دیکھو تو اذن اللہ نظر آئے، جب پہلو کو دیکھو تو جنب اللہ نظر آئے، جب روح کو دیکھو تو نفس اللہ نظر آئے، ایسی ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایسی ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ لہذا فضائل کا مجمع، فضائل کا اجتماع آپ کو ان اولیاء خدا اور محمد و آل محمد کے اندر نظر آئے گا۔ اس لیے مکتب تشیع کا نصب العین کیا ہے، یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ یاد اور ازبر ہو جائے۔ کیا ہے مکتب تشیع کا نصب العین؟ کہ جن کے پاس فضائل ہیں منصب انہی کے پاس ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جن کے پاس منصب ہو انہیں زبردستی فضائل کا جامہ پہنایا جائے۔ لہذا یہ نصب العین جملہ ہے جو مکتب تشیع نے اپنی تاریخ میں اس کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ مکتب تشیع کا وطیرہ اور نصب العین یہ ہے کہ فضائل والوں کے پاس منصب ہونا چاہیے، اس کے لیے کم قربانیاں نہیں دی ہے۔ ایک عربی زبان کا بہت بڑا ادیب گزرا ہے، اور شاید سب سے بڑا ادیب عربی زبان کا وہی ہے، اس کا نام ہے خلیل ابن احمد فراہیدی، اس کی کتاب ہے لغت کی، اس کا نام ہے العین، اگر کسی نے نام سنا۔ خلیل ابن احمد فراہیدی سے کسی نے پوچھا کہ اے خلیل، تم نے کریا بکریا گاؤں گاؤں گھوم کر عربی زبان کی جماوری کی ہے، اس کے الفاظ اور اس کے معنی کو ڈھونڈا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہوئی کہ لوگوں نے علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہیں دیا؟ تو جانتے ہیں اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ علی کے اندر فضائل کی اتنی نورانیت تھی کہ اس نورانیت سے، حسد کی وجہ سے لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ فضائل جب جمع ہو جائیں، یہ جب فضائل کی تجلیاں ظاہر ہونے لگ جائیں، جب یہ فضائل کا بروز ہونے لگے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سماج آپ کا مخالف ہو جاتا ہے۔ کیسا حسین کے سماج مخالف ہوا ہے؟ سن 50 سے 60 کا دورانیہ جو ہے، 50 ہجری سے 60 ہجری تک کا جو دورانیہ ہے، 10 سال کا دورانیہ، اس میں حسین ابن علی کی مظلومیت اتنی ہے۔ شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے التوحید، توحید پر، آئمہ سے جو توحید ہمیں ملی ہے اس پر سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑی حدیثی کتاب مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب التوحید ہے۔ شیخ صدوق جو افراد شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کو گئے ہوں شہر رہ میں تہران کے پاس، وہیں پر کسی خادم سے پوچھئے کہ شیخ صدوق کی قبر کہاں ہے، شاہ عبدالعظیم سے کچھ میٹر کے فاصلے پر، مختصر سی مساوت کے پیچھے ہی شیخ صدوق کا مقبرہ بنا ہے۔ شیخ صدوق اس کتاب التوحید میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حج کے ایام میں عبداللہ ابن عباس سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس، تم اتنے بڑے مفسر قرآن ہو، میرا ایک سوال ہے، میرے سوال کا جواب دے۔ کہا کیا سوال ہے تیرا؟ کہا کہ ایسے ایسے میرا ایک فقہی مسئلہ ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس کے برابر میں ہی امام حسین تشریف فرما تھے، تو عبداللہ ابن عباس نے اس سائل سے، اس شخص سے کہا کہ تم ان سے پوچھ لو، یہ بہتر جواب دیں گے۔ تو اس شخص نے اصرار کیا کہ نہیں، مجھے تم ہی سے پوچھنا ہے۔ تو اس کے بعد جب اس نے بار بار اصرار کیا نا، تو عبداللہ ابن عباس تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو، انہیں بھی سوال کا معلوم ہے۔ یعنی اس 50 سال سے 60 سال کے دورانیے میں، 50 سنہ ہجری سے 60 سنہ ہجری کے درمیان میں حسین ابن علی کی کتنی مظلومیت ہے کہ عبداللہ ابن عباس اب حسین ابن علی کا تعارف کرا رہے ہیں، مگر کیا حسین عبداللہ ابن عباس کے تعارف کے محتاج ہے؟ مگر کیا یہ وہی حسین نہیں ہے کہ جس کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون دوڑ رہا ہے؟ مگر کیا یہ وہی حسین نہیں ہے کہ جب پشت رسول پر آ جائے تو رسول سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے؟ یہ وہی حسین ہے۔ لیکن عالم کیا ہے کہ اب عبداللہ ابن عباس حسین کا تعارف کرا رہے ہیں. یہ حسین ابن علی کیسی ابدی حقیقت کا نام ہے. میں اپنے تمام تر نوجوان دوستوں کو ایک مشورہ دوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ان ماہ محرم کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے, اس میں معرفت کے موتیوں کو سمیٹتے ہوئے ایک کام کیجیے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مفاتیح الجنان میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی زیارتیں ہیں, خواہ وہ عمومی زیارتیں ہوں خواہ وہ کسی خاص زمانے سے مختص زیارتیں ہوں, ان تمام تر زیارتوں کو ایک ایک مرتبہ, ہر دن ایک ایک صفحے کی زیارت ہے, پانچ منٹ دس منٹ سے زیادہ, دس منٹ میں نے بہت زیادہ کہہ دیا, پانچ منٹ سے زیادہ اس ایک ایک زیارت کا ترجمہ پڑھنے میں نہیں لگے گا. ہر روز تقریباً ایک زیارت پڑھیے, بیس دن میں آپ کے پاس امام حسین کی تمام تر زیارات کا جو معرفت کا خزانہ ہوگا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. بیس دن میں آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں. اس میں پہلی زیارت جو مفاتی میں درج ہے, چھٹے امام سے درج ہے, اس میں چھٹے امام کہتے ہیں کہ امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے کہ التمسو کمال المنزلت عند اللہ, کہ اے حسین میں آپ کی زیارت کے ذریعے سے پروردگار کے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں, والتمس الہجرت الیک, اور میں آپ کی جانب ہجرت کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزار کی جانب ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں, آپ کی جانب ہجرت کرنا چاہتا ہوں. عربی زبان کا ایک لفظ سفر ہے, ایک لفظ ہجرت ہے. سفر اس حرکت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان ایک نقطے سے جائے اور دوبارہ اسی جانب پلٹ کر واپس آ جائے, اسے کہا جاتا ہے سفر کرنا. جب آپ مزار حسین پر جاتے ہیں نا, تو آپ سے ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, بلکہ کہا ہے کہ سفر کرنے کے لیے جاؤ, اور تلقین کی گئی ہے معصومی کی جانب سے کہ جتنا مختصر سفر کر سکو کربلا سے جلد واپس آ جاؤ. کربلا میں زیادہ قیام کرنے کی کسی روایت میں تلقین نہیں کی گئی ہے, کہا ہے کربلا سفر کرنے جاؤ, جب مزار حسین پہ سفر کرنے جاؤ مختصر دنوں کے لیے جاؤ, فوراً واپس آ جاؤ. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ, التمس الہجرت الیک, اے حسین میں آپ کی جانب ہجرت کرنا چاہتا ہوں. یہ کون سی ہجرت کی بات ہو رہی ہے؟ حسین ابن علی مگر 61 ہجری میں کیا شہید نہیں ہو گئے تھے؟ آخر وہ کون سا حسین امام جعفر صادق کی نظروں میں ہے کہ جس کی جانب امام اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں کہ حسین کی جانب ہجرت کرو, اور کیا کہہ رہے ہیں, وہ التمس سبات القدم من الہجرت الیک, اور میں آپ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے سبات قدم اور مضبوطی کا التماس اور درخواست کرتا ہوں. کون سی سبات قدم چاہیے؟ کون سا سبات قدم چاہیے جانتے؟ وہ سبات قدم چاہیے جو حبیب ابن مظاہر کے دل میں تھا. کوفہ والوں نے روکنے کی کوشش کی, ناکہ بندی تھی, لیکن حبیب نے کہا نہیں, سبات قدم ہے میرے پاس, میں حسین کی جانب ہجرت کر کے جاؤں گا. وہ سبات قدم نہیں چاہیے کہ ایک ماں اپنے فرزند کو گود میں رکھ کر کہے کہ اے بیٹا تو راہ حسین میں قربان نہیں ہونا, بلکہ کوئی اور قربان ہو جائے, کیونکہ میں تیرے سر پہ صحرا سجتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں, میں تجھے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتی ہوں. بلکہ وہ سبات قدم چاہیے جو ام رباب کی آنکھوں میں اور زبان پہ جاری تھا, کہتی تھی کہ اے علی اصغر, کل علی اکبر تو قربان ہوں گے, کل قاسم تو قربان ہوں گے, کل اون و محمد تو میرے والی پر قربان ہوں گے, لیکن میں کیا کروں, میری قربانی اتنی کمسن ہے, تو کیسے گھٹنیوں کے چل کر میدان کرزار میں جائے گا, تو کس طریقے سے مقتل میں جائے گا اے علی اصغر؟ اس عزم کا نام سبات قدم ہے. 28 رجب کو عالم یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے محلے بنی ہاشم میں دیکھا کہ حسین کے مستورات, حسین کے جوان سب آمادہ ہے, ایک ایک سواری آتی ہے, ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے, ایک بیوی کو سوار کراتا ہے. ایک بیوی آئی, ایک 14-15 برس کا ایک نوجوان آگے بڑھا, اس کے شانے کو تھاما, اسے محمل پہ سوار کرا دیا.
ایک اگلی سواری آئی، ایک 18 برس کا کڑیل جوان آگے بڑھا، اس نے ایک بیوی کا شانہ تھاما، اسے محمل پر بٹھا کے سوار کرا دیا. لیکن رابی کہتا ہے میں نے عالم یہ دیکھا کہ حسین کے گھر سے ایک ایسی بیوی نمودار ہوئی کہ جیسے ہی وہ نمودار ہوئی نا تو ایک نوجوان بڑا جس نے شانہ تھاما، ایک نوجوان آگے بڑھا جس نے محمل کو تھاما، ایک نوجوان آگے بڑھا جس نے اپنے کندھوں کو جھکایا. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے مدینے والوں نے بتایا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. میں کہوں گا شہزادی کس انداز سے بنی ہاشم کی انجمن میں اور بنی ہاشم کے حصار میں آپ آج مدینے سے سوار ہو رہی ہیں. ارے کل آئیے ذرا 11 محرم کو. اے شہزادی ساری بیبیاں تو ہوں گی لیکن ایک بیمار کربلا ہوگا جسے سوار کرانا ہوگا. ارے شہزادی زینب نے ایک مرتبہ ام کلثوم کو سوار کرایا، ایک مرتبہ ماں کی کنیز فضا کو سوار کرایا، ایک مرتبہ ام رباب میں لیلہ کو سوار کرایا، لیکن جب اپنی باری آئی تو ایک جانب دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا. ارے عجب نہیں جو 28 رجب کا منظر آنکھوں میں پھر گیا ہو. کہا ہائے رے زینب کی مظلومیاں، ایک مرتبہ وہ عالم تھا جب علی اکبر بھی تھے، ارے جب قاسم بھی تھے، جب عباس بھی تھے. ہائے رے علی کی بیٹی کی مظلومیاں، ارے آج کوئی نہیں ہے، ارے ہاتھ میں رسن ہے، دامن میں آگ لگی ہے. ارے یہ زینب خود کو کیسے سوار کرا ہے؟ پاسر باب منبر نے بیان کیا کہ زینب نے اس عالم میں ترائی کا رخ کیا، کہا عباس تو کہتا تھا ارے میرے پردے کا محافظ ہے، جا رہی ہے زینب شام جا.